آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، آسمان سے ہوائیں اوپر سے چلتی ہیں، آسمان سے سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، چاند سورج کی روشنی کے ذریعے سے انسانوں کے غذا کا نظام چلتا ہے، وہ پورا اللہ کی طرف سے، اور زمین سے جتنی روہیت کی، بارش کی، موت اور حیات کا جتنا نظام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کا مرنا، لوگوں کا پیدا ہونا، یہ سب اللہ کے قدرت میں اور اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں کو جو قوا حاصل ہیں، قوتیں حاصل ہیں، آنکھوں کی، کانوں کی، گویائی کے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ تدبیر امور، یعنی پوری کائنات میں جو کام ہو رہے ہیں اور پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان تمام کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ فرمایا اللہ نے کہ اگر آپ مشرکین سے بھی پوچھیں گے تو اس میں مشرکین بھی یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کرتے ہیں، جب ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کو کرنے والے ہیں، تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ مشرک کیا جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میں یہ دریافت کیا جائے کہ تم جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، بتاؤ تو کہیں کہ اللہ کے علاوہ ان میں ان کاموں میں سے کون اس کام کو انجام دیتا ہے؟ وہ یہی کہیں گے کہ کوئی اللہ کے علاوہ انجام نہیں دیتا. لہذا حق کی اتباع یہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے طرف دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو خالقین کی بات مانی جائے. اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ کسی کا کھڑا ہوا نہیں ہے، کسی کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اور جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل کی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور احکام کو تفصیل سے بیان کرنے والی یہ کتاب ہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے تو پھر ایک صورت اس کے جیسی بنا لائیں، اور خود اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جن سے بھی مدد اس معاملے میں لی جا سکتی ہے لی جائے، اور پھر ایسا کلام بنایا جائے. اور یہ ہے کہ آپ یہ کلام بنا نہیں سکیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ ماننے کو تیار نہ ہوں تو آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ لی عملی ولکم عملکم، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میں جو کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، ذمہ دار نہیں ہو، اور تم جو کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ اسلام کا نظام ہے کہ اسلام میں تبلیغ ہے، نصیحت ہے، دعوت ہے، محنت ہے، سمجھانا ہے، سب ہے، لیکن آخر میں انجام کے اعتبار سے ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. جس نے حق کو قبول کیا وہ حق کو قبول کرنے کا ثواب پائے گا، اور جس نے حق کو رد کیا اس کو حق کو رد کرنے کا گناہ اور عذاب ملے گا. جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، رسول پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نزدیکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ان کو ملتی ہے. یہ ولایت جو ہے اس دنیا میں انسان کو حاصل ہونا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، سب سے بڑا مقصد ہے. نبی کے علاوہ اور صحابی کے علاوہ، نبی کے لیے نبوت ہے اور صحابی کے لیے صحبت ہے، صحابی ہونا ہے. اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جو اصل چیز ہے جو ملنے کی ہے وہ ولایت ہے، اس کو اللہ کی ولایت ملے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت مل جائے، اللہ نے فرمایا کہ وہ خوف اور حزن، رنج اور غم اور اندیشے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ اس کے بعد ابد الآباد کے لیے کبھی. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہے، نہ ان کو حزن اور رنج ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں. غیر مومن کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. چاہے جتنے ہی رشتے دار دکھائے، خوارج عادت چیزیں دکھائے، ایسے کام کر کے دکھائے جس کو میڈیکل لوگ کہتے رہے اپنے طرف سے، لیکن اس کو ولایت کا کوئی حصہ نہیں ملے. حتیٰ کہ سب سے بڑا استدراج اور دھوکے کا سودا جو ہے وہ دجال کی طرف سے آنے والا ہے. مسیح الدجال جو ہوگا وہ ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ بالکل خرچ عادت ہوں گی، جو کرامات سے بھی کرامات اور کرامات سے اوپر کی ٹائپ بھی ہوں گی، لیکن ان کو کرامت نہیں بولتے. کرامت اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی شرط کے ساتھ میں پائی جاتی ہے چیز. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے بس میں جو چیزیں نہیں ہیں ان کا صدور ایسے لوگوں سے ہوتا ہے. تو مسیح الدجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہوگی کہ وہ ایسی بہت سی چیزیں دکھانے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اس سے ملتے جلتے اس کے حالات ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہے. مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے انتظار میں ہیں، اور اس سے پہلے کے جو مذاہب والے ہیں وہ مسیح الدجال کو اپنا عیسیٰ اپنا مسیحا مانتے ہیں، اس کے اوپر اس کے آنے کے انتظار میں ہوں گے کہ جب وہ آئے گا تو ہمارے سارے کام صحیح کر دے گا. اور اسلام میں جو بات بتائی گئی ہے کہ مسیح الدجال جو آئے گا تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے ان کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں تک کافر پگھلنا شروع ہو جائے گا. تو دجال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے ہی گھلنا شروع ہو جائے گا، یا حدیث میں آتا ہے جیسے نمک گھلتا ہے، اور پھر اس کو باب لود پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام پکڑیں گے اور اس کو اپنے نیزے سے مار کر قتل کر دیں گے. تو وہ بھی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا، زمین سے کہے گا کہ تو اپنا پلہ نکال دے، خزانہ نکال دے تو وہ خزانہ نکال دے گی، آسمان سے کہے گا بادلوں سے کہ تم برس جاؤ تو وہ برس پڑے گی، زمین کے خزانوں کو کہے گا کہ میرے ساتھ چلو تو وہ چلتے رہیں گے، نہروں کو کہے گا تو میرے سبھی جدھر جا رہا ہوں ادھر تم بھی بہتر آ جانا تو بہتر آ جائیں گے، انسانوں کو قتل کر دے گا پھر ان کو جوڑ دے گا، حتیٰ کہ ایک مسلمان کو جو اس کا انکار کرنے والا ہوگا بلائے گا اور اس کے بعد میں کہے گا کہ تم مجھے اپنا رب مان لے، وہ کہے گا کہ میں تو نہیں مانتا، مجھے تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ تو مسیح الدجال ہے، تو دھوکے باز ہے اور تو کافر ہے، رب تو میرا اللہ ہے. تو وہ کہے گا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور اس ایمان والے کو دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں پارٹ کے بیچ میں، اس کے دونوں حصوں کے بیچ میں چلے گا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے لیے کوئی شعبدہ ہوگا، ایک ہوتا ہے نا کہ مسمریزم ہوتا ہے، شعبدہ ہوتا ہے کہ ہو نہیں رہا ہوتا لیکن نظر آ رہا ہوتا ویسا، لیکن وہ تو کرے گا ہی ویسا. اس کے بعد پھر دونوں حصوں کو جڑا دے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا. اس کے بعد کہے گا ایمان والے سے کہ اب تو مجھ پر ایمان لیا اور مجھے اپنا خدا مان لے، تو وہ ایمان والا کہے گا اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو مسیح الدجال ہے، اس لیے کہ اس واقعے کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے دے دی. اس کے بعد پھر ان کو مارنا چاہے گا پکڑ کے، نہیں مار سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دوبارہ اس بات کی طاقت اس کو نہیں دیں گے. اس میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون بزرگ ہوں گے جن کے ساتھ میں یہ واقعہ ہوگا، مختلف لوگ ہیں یعنی مختلف اقوال مفسرین کے ہیں، اس میں سے ایک قول حضرت امام مہدی کے بارے میں بھی ہے کہ خود امام مہدی کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. واللہ اعلم بحقیقت الحال. غرض یہ ہے کہ ایک تو ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ کے ولی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ ہونا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہونا. غیر متقی جو ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا. غیر متقی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑنے والا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، پردے کا بھی اہتمام نہیں ہے، اور کسی چیز کے اندر بھنگ بھی پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں، گڑمبا لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ بنے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. جو آدمی مجنون ہو، مجذوب ہو، جو مرفوع القلم ہو گیا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اس کے لیے تو علماء نے فرمایا ہے کہ وہ معذور ہے، اس کو کچھ بولو نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واردات غیبی میں سے کسی وارد غیبی کی وجہ سے اس کی عقل اڑ گئی ہو، کیونکہ جب انوارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فطیرت القدس کی طرف سے بعض مرتبہ ایسی تجلیات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سوچنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی طرف دھیان لگانے سے، کہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دم جو ہے نا فیوز اڑ جاتا ہے، تیز بجلی کی وجہ تیز کرنٹ آنے کی وجہ سے ایسے واقعات بعض لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، وہ مجازی کی قسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، اب ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ جب وہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں تو ان کی بے اکرامی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو معیار نہیں بنایا جاتا، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو معیار کس چیز سے بنائیں گے ان کو؟ اس لیے ولایت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ دینداری ہو، یعنی شریعت کی پابندی اس کے پاس میں ہو، تو پھر وہ ولی ہوگا۔ اب اس کے بے شمار مراتب ہیں، بے شمار مدارج ہیں۔ ایمان والا، ہر ایمان والا جو ہے جیسے ایمان کے دائرے میں آتا ہے تو اس کو ایک قسم کی ولایت حاصل ہو جاتی ہے، ہر ایمان والا ولی ہے، چاہے کتنا ہی وہ گنہگار ہے، اللہ سے اس کی اس کا کنیکشن بن چکا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی وجہ سے اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کی وجہ سے ایک ولایت اس کو حاصل ہو گئی۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ قرآن پاک میں دوسرے تیسرے پارے میں، یہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور اللہ جب اب ولی ہو گیا تو ایمان والے اللہ کے ولی ہو گئے، کیونکہ یہ ولایت ایسی چیز ہے کہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ دوستی ایک ہی طرف سے ہو گئی، وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ جب ولی ہوتے ہیں کسی کے تو یخرجہم من الظلمات الى النور، ظلمتوں سے نکالتے ہیں اپنے بندے کو اس ولایت کی وجہ سے اور نور کی طرف لاتے ہیں۔ اب جس کو جتنے زیادہ ظلمت سے نکلنے کا موقع ملا وہ اتنا زیادہ نور کی طرف آتا ہے۔ ظلمت جو ہوتی ہے وہ اوپر سے، جیسے توحید کے مقابلے میں شرک سب سے بڑی ظلمت ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت وہ سب سے بڑی ظلمت ہے، طاعت کے مقابلے میں معصیت وہ ظلمت ہے، بڑے گناہوں کے بڑی یعنی فرائض کے مقابلے میں حرام کام وہ اس کے مقابلے میں ظلمت ہے، چھوٹے طاعتوں کے مقابلے میں چھوٹے گناہ وہ اس کے مقابلے میں ظلمت ہے، غفلت اللہ کی یاد اور دھیان کے مقابلے میں جو غفلت ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے کی ظلمت ہے۔ تو جیسے جیسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے اندر سے شرک بھی نکل جاتا ہے، بدعت بھی نکل جاتی ہے، گناہ بھی نکل جاتے ہیں، معصیتیں بھی نکل جاتی ہیں، ذنوب بھی نکل جاتے ہیں اور غفلت بھی نکل جاتی ہے، اور ہمیشہ کا دھیان اور یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو قائم ہو جاتا ہے۔ ایک یاد ہونے کے اعتبار سے آدمی کا دل وہ بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت کی اطاعت، جس وقت کی جو ذمہ داری جو کام ہے وہ پہچاننے لگتا ہے بندہ اور وہ اس کو کرنے لگتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں تو ولایت کاملہ اس کو مل جاتی ہے، اور ایک خاص نسبت ہوتی ہے، ولایت اس خاص نسبت کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص یعنی اس کے ساتھ ایک محبت اور اس کے ساتھ ایک بزرگی والا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس کی علامتیں پھر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی جب کامل ہو جاتے ہیں تو ان کو جب دیکھا جاتا ہے ملا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اللہ یاد آتے ہیں ان کے ذریعے سے، وہ چیز اس کے مرتبہ کمال میں پھر بندے کو حاصل ہونے لگتی ہے۔ تو جیسے جیسے ظلمتیں نکلتی جائیں گی ویسے ویسے ولایت بڑھتی چلی جائے گی، مگر ادنا درجے کی ولایت جو ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گنہ گار کیوں نہیں۔ جس گناہ سے توبہ کرتا جائے گا اور پاک ہوتا جائے گا اور باطن کی جس خباثت کو اپنے اندر سے نکالتا جائے گا، جس کو نفس کا تزکیہ کہتے ہیں، کیونکہ نفس کے اندر بہت سی گندگیاں بھر جاتی ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا انسان کو کہ نفس میں کیا گندگیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پاکی کا جو نظام بنایا ہے، ایک تو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور دوسرے انسان کے اندرون کی پاکی کا جو نظام ہے وہ نفس کی جو گندی صفات ہیں ان کو نکالنے کا ہے، اندر سے جو ہے تکبر نکل جائے، اندر سے عجب اور پسندی نکل جائے، حب دنیا نکل جائے، حب جاہ بڑے بننے کا شوق نکل جائے، حب مال نکل جائے، ریاکاری نکل جائے، بے صبری اور بے شکری نکل جائے، بزدلی اور بخالت نکل جائے، بخل نہیں رہتا ایسے آدمی میں، بزدلی نہیں رہتی ایسے آدمی میں، خود غرضی نہیں رہتی ایسے آدمی میں، بلکہ مربت آ جاتی ہے اس کے اندر، تو اس میں توحید آ جاتی ہے، اس کے اندر توکل آ جاتا ہے، اس میں اخلاص آ جاتا ہے، اس میں تواضع آ جاتی ہے، ایسے آدمی کے اندر صبر اور شکر آ جاتا ہے، تفویض اور تسلیم آ جاتی ہے۔ نفس کا تزکیہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گندی صفات انسانوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں یا پہلے سے رہتے ہیں یا پیدا ہوتے رہتے ہیں مختلف حالات کی وجہ سے، ان تمام کا ازالہ کرتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان لگا کے، مجاہدہ کر کے، صبر کر کے۔ ابھی ہم لوگ ایک بزرگ کی کتاب پڑھ رہے تھے مغرب سے پہلے، اس میں انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ اسوء المعاصی، گناہوں میں سب سے بدترین جو معصیت ہے وہ حدیث نفس ہے، اپنے سے بات کرنے کی عادت،
کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اندر الجھا ہوا رہتا ہمیشہ، بات چیت چلتی رہتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، خیال میں بات کرتا رہتا ہے، اپنے جی سے باتیں کرتا رہتا ہے، اپنے دل میں سوچتا رہتا ہے، اس پورے ٹائم میں اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، اور یہ چیز غفلت کا سبب ہو جاتی ہے. اور جب یہ چیز غفلت کا سبب ہوتی ہے تو جیسے ہی غفلت ہوئی تو شیطان کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ذاکر پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، غافل پر ہوتا ہے. اور جیسے شیطان اگر حملے کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کس راستے سے کرتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، اور آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ مختلف قسم کے مجاہدے اور ریاضتیں اور اذکار اور اشغال اور اوراد مراقبات وغیرہ جو کراتے ہیں، وہ اسی لیے کراتے ہیں کہ آدمی کے اندر سے حدیث نفس چلا جائے، خود سے بات کرنے کی عادت ختم ہو جائے، کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور نیک عمل، اللہ کی یاد، بس یہ لگا رہے آدمی کے اندرون میں، تو پھر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے شیطان کو اندر آنے کا، اس سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. اور جب جیسے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے تو دل کی جو صفات ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. جو اچھے ایمان والی صفات ہیں وہ دل کی صفات کہلاتی ہیں، وہ فضائل کہلاتے ہیں، وہ آنے لگتے ہیں آدمی کے دل کے اندر. تو اس سے آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور فرشتوں کے ساتھ میں مناسبت، اور عالم برزخ سے عالم مثال، عالم مثال سے اوپر عالم ارواح اور عالم ملائک، اور عالم ملائک سے بھی اوپر کچھ اور امور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات اور سیون ہیں، ان کے اندر بندے کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں، وہ اثرات بندہ، یعنی اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی روح جو ہے وہ لینے لگتی ہے. اور بے شمار اندر قوتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں انسان کے، جس کو انسانوں کو اندازہ نہیں ہے. اس کے اندر بہت کیپیسٹی ہے، بہت استعداد ہے. بہت سی قوتیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف صوفیہ نے دریافت کیا ہے، نہ تو سائنسدانوں نے دریافت کیا، نہ حکیموں نے دریافت کیا، نہ ڈاکٹروں نے دریافت کیا، وہ ہیں ہی روحانی رینج کی قوتیں. ان کی دریافت کا تعلق بھی انہیں سے ہے. اب حواس ظاہرہ، دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، ان کو محسوس کرتے ہیں ہم. دماغ کے اندر جو قوتیں ہیں، یاد رکھنا، سوچنا، خیال کرنا، فہم سے کام لینا، ادراک کرنا، یہ قوائے باطنہ کہلاتے ہیں. یہاں تک جاتی ہے انسان کی صلاحیت کہ بھائی آدمی میں یہ قوتیں ہیں. اس کے علاوہ روحانیت کی اور انسانیت کی رینج کی کچھ قوتیں ہیں، جس کو سر کہتے ہیں، خفی کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. یہ جو قوا ہیں ان کو لطائف سے تعبیر کرتے ہیں صوفیہ. انہوں نے اپنے تجربے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان اور ذکر و فکر بڑھتا ہے اور مجاہدے بندہ کرتا رہتا ہے، نزدیک ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ بندے کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ ولایت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، قیامت تک بند نہیں ہوگا. اور ولایت کے کسی بھی مرتبے کا دروازہ بند نہیں ہوا. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں. اور ولایت میں جتنے لیول ہیں، جتنے درجے مرتبے ہیں، اس میں سے کسی بھی مرتبے کا دروازہ بند نہیں ہے. اور ہر انسان کے لیے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. جو جتنا مجاہدہ اور محنت اس معاملے میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نوازتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے یہ بندہ مجھ سے دوستی کرتے کرتے، میری طرف مائل ہوتے ہوتے، میری طرف متوجہ ہوتے ہوتے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کا ہر کام میرے میں فنا ہو کر ہوتا ہے، اور میرے منشی اور میرے ارادے سے ہوتا ہے. مطلب اس کا، یہ علماء نے بتایا کہ اس کا کام اللہ کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لیا صحابہ سے، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا کہ جن لوگوں کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہے، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق قائدی، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف کنکر پھینکے تھے، مٹی پھینکی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، تو اللہ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا تھا. پھر اللہ نے صحابہ کرام کو اتنی بڑی ولایت دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ صحابہ بھی تھے، اولیاء بھی تھے یقیناً، کیونکہ صحابی ولی یقیناً ہوتا ہے، لازم ملزوم ہے. وہ اتنی بڑی ولایت تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم نے قتل کیا وہ تم نے نہیں کیا، وہ میں نے ہی قتل کیا. وما قتلتموهم اذ قتلتموهم ولكن الله قتلهم. تم نے جن کو مارا ہے تم نے نہیں مارا, وہ میں نہیں مارا, تمہارا کام میری طرف منسوب ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ایک بڑا مقام بناتے ہیں, ان کو بڑی عزت دیتے ہیں, اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک میں شمار, اور جو ان کے ساتھ میں برا سلوک کرے گا وہ میرے ساتھ بد سلوکی میں شمار. اور یہ فرمایا کہ من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب. پھر اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہو جاتا ہے, فرشتوں میں وہ اتنا معزز ہوتا ہے کہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان اس کے ساتھ میں ہوتا ہے, حالات اس پر شروع ہو جاتے ہیں, دنیا میں اس کے ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ بہت سخت پکڑ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے چانس رکھا ہے. دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے, زندہ رہنے کا جو مقصد ہے, مرنے تک جو ایفرٹ ہم کو کرنی ہے, جو مجاہدہ کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ عبادتوں کے ذریعے سے, اطاعتوں کے ذریعے سے, اللہ کی بندگی کے ذریعے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے ذریعے سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے, اور پھر جو حالات انسانوں پر آتے ہیں ان حالات میں اپنے آپ کو جمع کر کہ اگر نعمتوں والے حالات ہیں تو اس میں شکر گزاری کی زندگی ہو, سرکشی نہ ہو, بڑاپن نہ ہو, معتبری نہ ہو, بغاوت نہ آ جائے طبیعت کے اندر, کیونکہ مال کا ایک خمار ہوتا ہے. حالات جب اچھے ہو جاتے ہیں تو آدمی ایک نشے میں ہوتا ہے, وہ صحیح طریقے سے بات بھی کرنے کے موقف میں نہیں ہوتا ہے, وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, اور پھر ہر قسم کی بدماشی, بدتمیزی, بےودگی, یہ سارا کا سارا اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. تو وہ نعمتوں والے حالات میں جمع نہیں, لیکن ایمان والا نعمتوں والے حالات میں بھی ویسے عاجز, مسکین اور متواضع بن کے رہتا ہے, اور فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سرے منہ انحراف نہیں کرتا. اور جب سخت حالات اس کے اوپر آتے ہیں, تکلیف کے حالات اس پر آتے ہیں, تو وہ ان تکلیف والے حالات کے اندر بھی پوری طرح جمتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کے ہر کام میں یہ حالات کیوں آ رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں پر, اور خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر. اللہ پاک اس بات کو جانتے ہیں. بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا ہے. کچھ نہیں کر سکتا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی سلطانی آ جائے, کوئی مصیبت سماوی آ جائے, مصیبت ارضی آ جائے, جان پر آفت آ جائے, مال پر آفت آ جائے, عزت پر آفت آ جائے, اور کاروبار پر آفت آ جائے, بیوی بچوں پر آفت آ جائے, کسی بھی چیز پر, اس میں بھی ایک بندگی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, ذمہ داری ہوتی ہے. علماء نے فرمایا کہ فرض کرو کسی کے گھر میں خدا نخواستہ انتقال ہو گیا, اس نے اس صدمے کے اندر نماز نہیں پڑھی. صدمے میں کون نماز کو نماز پڑھتا ہے, نماز کو کون جاتا ہے, ویسے بیٹھے ہوئے روتے ہوئے پلاتے ہوئے. اس نے مصیبت میں اپنے آپ کو فیل کر دیا. مصیبت تو پہلے ہی نہیں, وہ تو آ گئی. نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ جو اصل تیری ذمہ داری تھی تو نے اس کو نبھایا نہیں. اب وہاں جو ہوگا کہ سزا الگ ہوگی, کہ مصیبت تو ہمارا اختیار ہے, ہم نے تم کو, ہم چاہے تو مصیبت دے چاہے تو نعمت دے, لیکن تمہارا کام تو بندگی کرنے کا تھا. تو ان تمام حالات میں جب بندہ جمع ہوا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں. اس ولایت کی بزرگی اور اس کا شرف اور اس کی تعریف بیان فرمائی گئی, جسے فرمایا کہ اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں بھی, اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارت دیتے ہیں, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی ان کے لیے پوری طرح خوشخبری ہوگی, تسلی ہوگی, پریشان بالکل نہیں ہوں گے. یہ نور کے ٹیلوں کے اوپر اور مشک کے ٹیلوں کے اوپر اور نور کے اندر میدان قیامت کے اندر, میدان حشر کے اندر بھی یہ لوگ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوں گے. کوئی خوف, کوئی حضور ان کو نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں ان کے ساتھ بے انتہا نرمی فرمائیں گے, اور جہنم سے ان کو بالکل محفوظ رکھا جائے گا, اور جنت میں اعلیٰ درجات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں, نزدیکی میں ان لوگوں کو جگہ دے دی جائے گی. یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا جائے گا. تو یہ مقصد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں حالات کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی غلطی کرنے والوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس کو فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. رکوع نہیں ہونا, رکوع معنی جھکاؤ نہیں ہونا. حالات میں آدمی جھک جاتا ہے, اس کی تفسیر بہت لمبی ہے. علماء نے فرمایا کہ جب آدمی کسی بھی طرح کے حالات میں آتا ہے تو یہ جو جھکاؤ ہوتا ہے یہ انڈیویجول سے لے کر کلیکٹیولی میں ہوتا ہے, اپنے ذاتی حالات میں بھی ہوتا ہے, اعمال میں بھی ہوتا ہے, فیملی وائز بھی ہوتا ہے, خاندانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے, قوموں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے, اور پوری کے پورے ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور پوری کی پوری امت کے اعتبار سے ہوتا ہے. سوچتا ہے آدمی کہ بھائی یہ پالیسی بناؤ, یہ پالیٹکس اختیار کرو. شروعات یہاں سے لکھی ہے مفسرین نے کہ سب سے پہلا جھکاؤ آدمی کا اپنے طور طریق رہن سہن میں ہوتا ہے, دوسرے کی طرف اپنی مصلحتوں کی وجہ سے. یہ جھکاؤ ہے یہ, اور اس سے تشبہ کے اوپر مفسرین نے باضابطہ روشنی ڈالی ہے. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ میں مشابہت اختیار کرے گا انجام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قوم میں شمار کرے گا. کیونکہ یہ مشابہت کیا ہے, یہ جھکاؤ ہے. کیوں آپ نے بھائی ان کا طرز اختیار کیا, کیوں آپ نے ان کا کلچر اختیار کیا, کیوں آپ نے ان کا تمدن لیا, کیوں آپ نے ان کا لباس لیا, کیوں آپ نے ان کا عہدہ پتا لیا؟ کیا تمہارے لیے پیغمبر نہیں تھے؟ پیغمبر سے اچھا بھی کسی کا کلچر ہوتا ہے, پیغمبر سے اچھا بھی کسی کا تمدن ہوتا ہے, پیغمبر سے اچھا بھی کسی کا لباس ہوتا ہے, پیغمبر سے اچھا بھی کسی کی اچھی بھی کسی کی شکل صورت ہو سکتی ہے. کیوں ہوا جھکاؤ یہ؟ فرمایا کہ اگر تم ظالموں کی طرف اور گناہ کرنے والوں کی طرف جھکو گے آگ تمہیں چپک جائے گی, ختم سکم النار. اور فرمایا کہ تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اب اس سے اوپر ہٹ کر آدمی اپنے بچوں کی تربیت میں, فیملی میں, دوسری چیزوں میں پھر جھکتا ہے. اے بھائی, لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, زندگی گزارنا ہے, اگر ایسا کریں گے تو کیسا, ویسا کریں گے تو کیسا. اللہ نے فرمایا کہ وما لکم من دون اللہ, اللہ کو اللہ سے, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے, تم کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس جھکنے سے تمہارے. اور پھر یہ جھکنا جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم, پورا کا پورا ملک جو ہے وہ جھک رہا ہے ظالموں کی طرف, قصور والوں کی طرف, محض مصلحتوں کی وجہ سے. سوچ کے کہ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, ایسا نہیں کریں گے تو یہ مصیبت آئے گی, ایسا نہیں کریں گے تو یہ مصیبت آئے گی. ٹھیک ہے صاحب, جیسا آپ بولے ویسا. تو ٹھیک ہے صاحب, جیسا آپ بولے ویسا کرنے سے نقصان جو ہوگا وہ بڑھے گا اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہ فرمایا بلا ترکنوا الی الذین ظلموا, ظالموں کی طرف ہرگز مت جھکنا. فتمسکم النار, تمہیں آگ چھو لے گی, تمہیں آگ پکڑ لے گی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ایک ضابطہ ہے جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو, قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ تمہارا ایک دین ہے, تمہاری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, ہر شعبہ حیات میں تم کو ایک رہبری دی گئی ہے. اگر تمہارا جھکاؤ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف ہوگا, اس کی تم کو جواب دہی کرنی پڑے گی, اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. بس آج اتنا ہی ان شاء اللہ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله ما لذنوبكم معاف فرما دیجیے, اي الله ما لخطاهم صدر بدر فرما دیجیے, اي الله ان تمامكم معاف فرما دیجیے, ہمارے روزوں کو قبول فرما
مسلمانوں سے خوف کے بادل کو چھاڑ دیجئے، امن امن عام کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ امن عامہ کو عام فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن عطا فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے دین کی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے دین کی محنت کے بارے میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں دین کی محنت کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، اور بالخصوص ہم میں اے اللہ آپ کے مبارک دین کی خدمت کا اور اسلام کے پھیلانے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اسلام کو عام فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کی نفرت کو ختم فرما دیجئے، مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی بدگمانیوں کو اے اللہ ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اندر حسن ظن پیدا فرما دیجئے، اسلام کی حقیقت ان پر واشباب فرما دیجئے، اسلام کی حقیقت سے اللہ ان سب کو منشرح فرما دیجئے، ان کے دلوں پر ہدایت کو کھول دیجئے، یا اللہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، اے کریم آقا اپنے کرم سے ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائیے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک صحبتیں عطا فرمائیے، بری صحبتوں بری عادتوں سے حفاظت فرمائیے، برے اعمال سے حفاظت فرمائیے، بری صفات سے حفاظت فرمائیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت فرمائیے، اے اللہ آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی بہترین تربیت عافیت کے ساتھ میں فرمائیے، اے اللہ گھروں میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، ہر قسم کے اختلاف کو انتشار کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہماری کمیونٹی میں جو مسلمان کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہو گئے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ ان کے حالات کو سنبھال دیجئے، ان کا جو پیسہ پھنس گیا ہے اس کے نکلنے کی صورت پیدا فرما دیجئے، اے کریم آقا ان کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اقتصادیات کو درست فرما دیجئے، ہمارے کاروبار کو درست فرما دیجئے، ہماری معیشت کو درست فرما دیجئے، اے اللہ اگر وہ پیسہ واپس آنا مقدر نہیں ہے تو اس کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں جو ملازم ہیں ان کی ملازمتوں کو مستحکم فرما دیجئے، اے اللہ جو لیگل اور قانونی رکاوٹوں میں پریشان ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ان کا کام بنا دیجئے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں فرما دیجئے، گھروں جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادیوں کے انتظار میں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے، بہتر اور صالح جوڑے انہیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و صدقے سے قبول فرمائیے، صلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔